الحمد لله صلى الله عليه وسلم في معوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتي الناظرات. لاسٹ ٹائم کسی صاحب کا ایک کوئسچن تھا علم حصولی اور علم حضوری کے بارے میں. میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں انہیں وہ لیکچرز تلاش کر دوں گا جس میں علم حصولی اور علم حضوری کا ذکر ہے. وہ تین لیکچرز میں ہے. دو لیکچرز تو کتابی شکل میں آ گئے لیکن ایک لیکچر ابھی تک صرف سیڈیز پر ہے. کسی صاحب نے اپنے جاننے والوں سے شکایت کی تھی کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی, تو ایک عقل مند دوست نے اس سے کہا تھا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لیا کرو تاکہ تم بھولو نہیں, تو یوں شرمندگی سے بچ جاؤ گے. تو وہ پھر بھولے باتیں. تو ان دوست نے کہا کہ میں نے تو تمہیں حل دیا تھا اس کا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لو. تو اس نے کہا نوٹ تو کرتا ہوں. تو اس نے کہا پھر کیسے بھول گیا؟ اس نے کہا میں ڈائری دیکھنا بھول گیا. تو آج کچھ قصہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ میں نے جس جگہ نوٹ کیے تھے کہ یہ لیکچرز ہیں, وہ لکھا ہوا نوٹ اپنا لانا میں بھول گیا. وہ سی ڈی نمبر 2 میں غالباً 3rd یا 4th لیکچر ہے, لیکچر نمبر 20. اس میں سیکنڈ کوئسچن علم حضوری علم حصولی پر ہے. تو سی ڈی نمبر 2 سن لیجئے, اس میں لیکچر نمبر 4 یا 3rd ہوگا اور سیکنڈ کوئسچن ہے اس میں. دوسرا لیکچر نمبر 147 ہے, علم لدنی کے ہیڈنگ ہے اس پر. یہ فقیر رنگ میں پیج نمبر 225 پر پرنٹ ہوا ہے. تیسرا کہے فقیر میں ہے اور اس کا نمبر میں بھول گیا ہوا ہوں. وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی لیکن وہاں ٹرمنالوجی میں نے ڈفرینٹ یوز کی بھی ہے, اس کو آسان کیا کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے ہمارے. لیکن چونکہ ہم لوگ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں روح کے پیچھے نہیں جاتے, تو شاید ان صاحب کو پھر یہ شکایت ہو جائے گی کہ نہیں صاحب اس میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے. تو میں عرض کر دوں کہ علم حصولی تو وہ علم ہے جو آپ کے ٹیچر آپ کے گائیڈ آپ کے مرشد آپ کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کے طریقے بتاتے ہیں, ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں آپ, اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات جب آپ اپنی ذات پر اپلائی کر دیتی ہیں, آپ کے رویے آپ کے معاملات ہماری ڈیلنگز وہ جب تبدیل ہونے لگتی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں, تو وہ علم کہلاتا ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کو ہم اپنے مرشد کی اپنے استاد کی اپنے گائیڈ کی بتائے ہوئے طریقوں سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس سے جو نتائج ہم اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج کے نتیجے میں جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں, تو وہ علم حصولی کہلاتا ہے. علم حضوری دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ٹرم تو علم حضوری کی اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا تھا وہ جینیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوا ہے. ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے جینز میں وہ علم موجود ہے. اسے ہم انیٹ نالج بھی کہتے ہیں انگریزی میں. جب ہمارے گائیڈ ہمارے ٹیچر ہمارے مرشد ہم پر توجہ ڈالتے ہیں تو اس توجہ کے نتیجے میں ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے اور ہم دنیاوی ڈائمینشن سے نکل کر اسپرچل ڈائمینشنز میں جاتے ہیں. ہمارا قلب اس کو काया पलट भी कहते हैं और कल्प का बदलना भी कहते हैं। वो कल्प का बदलना जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, दुनिया की डायमेंशन से निकलकर स्पिरिचुअल डायमेंशन में दाखिल हो जाने के। तो जब हम उसमें दाखिल होते हैं तो हमारा जो इननेट नॉलेज है, जो हमारे अंदर मौजूद है इल्म, वो बाहर आता है और उस इल्म से हमें उन चीजों का अदराक होने लगता है जिनको हम जानते ही नहीं। तो उसको अक्सर लोग इस सेंस में बयान करते हैं अपने तजर्बात को कि आई लर्न फॉर माई ओन सेल्फ। जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं खुद सीख रहा होता हूं अपनी ही बात से। वो नॉलेज है अंदर जिसको हम इनेट नॉलेज कहते हैं। ये जो नॉलेज है जो अंदर से उभरता है, बाहर आता है, जिसका खुद हमें अदराक नहीं होता कि वो मैं तो इस सब्जेक्ट के बारे में ये सब जानता था, तो हम खुद सीखते हैं अपनी ही कही हुई बात से, खुद अपनी जात से हम खुद सीखते हैं। तो वो जो इल्म की किस्म है वो इल्म हजूरी कहलाता है। इसकी एक तारीफ ये है। दूसरी इल्म हजूरी की तारीफ ये है, उसकी दूसरी शक्ल ये है कि जब इंसान रूहानियत और इल्म के उस मकाम पर चला जाए कि जहां उसे इजाजत मिल जाए कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हो सकता है, उस हाजिरी की निस्बत से उसको हजूरी कहते हैं। तो इल्म हजूरी ये दो तरह से है। अगर देखा जाए तो ये बात एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों में इल्म की दोनों सूरतें, उसको किसी तरीके से हम लेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर का इल्म बाहर आने लगा है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकल गई है, हम रब की तरफ रजू कर गए हैं और हमारे अंदर वो पाकीज़गी पैदा हो गई है जो जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में हाजिरी के लिए। वो पाकीज़गी पैदा हो गई है, वो तहारत हासिल हो गई है। रूह की तहारत इल्म से होती है। तो जब वो इल्म उजागर हो जाता है तो हम उस मकाम पर चले जाते हैं कि किसी इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिरी की इजाजत हो जाए। तो जब तक वो इल्म अंदर का जो इल्म है वो उभर कर नहीं आएगा बाहर, हमें उसका अदराक नहीं होना शुरू हो जाएगा, हम चीजों को देखना नहीं शुरू कर देंगे। इसीलिए इल्हाम कश्फ और इल्म गायत ये तीनों एक दूसरे के लाजम मलजूम हैं। जब तक ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं हो जाएंगी इल्म हजूरी हासिल नहीं होगा, उस मकाम पर नहीं जाता इंसान कि जहां उसका अंदर का इल्म जो उसके जीन्स में है वो उबल उबल कर बाहर नहीं आता। और जब वो उस मकाम पर नहीं जाता तो उसको हजूरी की इजाजत नहीं होती। इसी निस्बत से इल्म हजूरी कहलाता है। वो बात दोनों एक ही है, किसी तरह कह लीजिए उसे। तो ये इल्म हजूरी है। ये जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो किसी साहब ने कही है कि कहा जाता है कि राह सलूक पर चलने वाला शख्स जब इल्म के उस मकाम पर पहुंच जाता है कि उसे सोते या जागते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल अकदस में हाजिरी का अज़्न अता हो जाए तो गोया ये इल्म हजूरी है जो खालिस्तन रब ताला की अता है। सवाल यह है कि क्या इल्म हजूरी से मुराद इल्म लुदनी है और इल्म हसूली से मुराद कस्बी इल्म या एक्वायर्ड नॉलेज है। ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बावजूद कहीं कोई इसमें शक हो तो अभी कोई जिन साहब का वो सवाल था वो इसे काउंटर क्वेश्चन कर ले, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूं। किसी साहब का सवाल है कि एक शख्स जो कि सारी उम्र नमाज रोजे का पाबंद रहा हो और अपनी औलाद की तरबियत भी दीनी माहौल में की हो मगर आखिर उम्र में तकरीबन 75-80 साल की उम्र में उसके कंसेप्ट इस्लाम के बारे में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में उसकी औलाद की क्या जिम्मेदारी होगी और उनके बारे में क्या फिक्रमंद होना चाहिए। हमें अपने वालदैन के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये सूरत हाल जो इंसान ने बयान फरमाई है, इसके बारे में इंसान को कंसर्न तो जरूर होना चाहिए कि मेरे वालिद हैं, और वालिद ऐसी हस्ती है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, और ये सही हदीस है, तिर्मिज़ी में कोट हुई है, कि बाप जन्नत का ऐसा दरवाजा है जिसे खोना नहीं चाहिए। और दूसरा एक हदीस जो मैंने जब क्लास सिक्स में था उस वक्त पढ़ी थी, कि जिसके वालिद उससे नाराज हुए गोया रब उससे नाराज हो गया, तो वालिद का ये मकाम है। इसके बहुत से तरीके हैं, उनको अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए समझाया जा सकता है। जैसे हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद थे, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो आपने देखा कि एक सहाबी वहाँ वजू कर रहे हैं, लेकिन उस वजू में उनसे गलती हो गई है। तो जब वो साहब वजू से फारिग हुए तो जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि मैं वजू करने लगा हूँ, तो प्लीज जरा देख लीजिएगा कि कहीं मैं वजू में गलती तो नहीं करता। तो उनके सामने जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वजू किया, तो वो बुजुर्ग भांप गए कि वो गलती उनसे कहाँ हुई थी, और इस बच्चे ने किस खूबसूरती और अदब के दायरे में रहते हुए उस गलती को पॉइंट आउट कर दिया है। तो वालिद तो बहुत काबिल एहतराम रिश्ता है, वैसे भी अगर दुश्मन भी कोई उम्र में बड़ा है तो उसके साथ इंसान के मामलात कुछ इसी अंदाज में किए जाने चाहिए कि उनकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क ना आने पाए। दुश्मनी में भी यही अंदाज रखना चाहिए इंसान को। तो अगर आपके वालिद साहब के कंसेप्ट्स कहीं कुछ गड़बड़ हो गए हैं, परेशानी की बात नहीं, कोशिश कीजिए कि ऐसी किताबें जो कंसेप्ट्स को क्लियर कर दें वो उन्हें तोहफ़तन दे दें कि ये मैंने पढ़ी है, आपकी क्योंकि दिलचस्पी बहुत रही है मज़हब से तो मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप इसे पसंद फरमाएंगे, आप ये पढ़ लीजिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक सवाल है कि अक्सर अहले इल्म की राय है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि बाज अहले इल्म उन्होंने मिसाल दी है, एक आलिम का नाम उन्होंने कोट किया जो मैं नहीं पढ़ूंगा, कि नज़दीक इस्लाम ज़ाब्ता हयात नहीं है। आपके नुक्ते नज़र से इस्लाम अगर वाकई ही ज़ाब्ता हयात है तो ये किस मफहूम में ज़ाब्ता हयात है? अभी थोड़ी देर पहले बात शुरू करने से पहले मैंने ये अर्ज़ किया था कि हम लोग समहाउ द अदर सिर्फ अल्फाज को देखते हैं, हम अल्फाज की रूह या जिस मकसद के लिए वो अल्फाज अदा किए गए हैं उस मकसद को गहराई से नहीं देखते। नतीजा ये है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं। इस्लाम के बारे में कोई इजहार ख्याल करने से पहले अगर मैं ये जान लूं कि ज़ाब्ता हयात किसको कहते हैं तो शायद मेरे लिए मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मुझे उस पर सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है या नहीं। ज़ाब्ता हयात वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, जिंदगी गुजारने के एक ढब को कहते हैं, जिंदगी गुजारने के एक डिसिप्लिन को, जिस डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारी जानी चाहिए उसको ज़ाब्ता हयात कहते हैं। जब ये हमारे जहन में क्लियर हो जाए कि ज़ाब्ता हयात किसको कहते हैं तो फिर ये देख लिया जाए कि क्या इस्लाम हमें सिर्फ ये सिखाता है कि इबादत क्या है और कौन कौन सी इबादत हमें सुबह से शाम तक करनी है। اگر تو وہ صرف یہ سکھاتا ہے کہ رب کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے اور ہم پر کون کون سی عبادت فرض ہے، تو پھر تو وہ مذہب ہے، پھر دین نہیں ہے. لیکن اگر اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئے جائیں اور ہاتھ دھونے کے بعد انہیں کسی کپڑے سے پونچھا نہ جائے، کھانا پلیٹ میں سے اپنے سامنے سے لیا جائے، زیادہ آگے تک نوالا نہ اس میں ڈبویا جائے، نوالا چھوٹا لیا جائے اور منہ میں رکھنے کے بعد منہ بند کر کے اسے چبایا جائے تاکہ آواز پیدا نہ ہو، سویا جائے تو دہنی کروٹ سویا جائے، جوتا اگر پہننا ہے تو پہلے کون سا پاؤں پہنا جائے گا اور کون سا بعد میں، جوتا اگر اتارنا ہے تو کون سا جوتا پہلے کس پاؤں کا اتارا جائے گا اور کس پاؤں کا بعد میں، مسجد میں انٹر ہونا ہے تو پہلے پاؤں کون سا اندر جائے گا، گھر میں ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم اپنا گھر سمجھ کے بغیر نوک کیے داخل ہو جائیں یا اپنے گھر میں بھی نوک کر کے داخل ہوا جائے، کسی کے گھر جائیں تو اس کو باہر بلانے کا طریقہ کیا ہے، کپڑا کیسا پہنا جائے، سو آن سو فورتھ. زندگی کی یہ تمام چیزیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، حالت جنگ میں ہیں تو ہمیں جنگ دشمن کے ساتھ کیسی کرنی ہے، میدان جنگ میں جب ہتھیار اٹھا لیے جائیں ایک دوسرے پر تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، دشمن اگر ہتھیار رکھ دے تو ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے، پڑوسی سے کیسے بیہیو کیا جائے گا، سڑک پر کیسے چلا جائے گا. اگر یہ سب بتاتا ہے اسلام اور ساتھ ساتھ عبادات کا پہلو بھی کور کرتا ہے تو پھر وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، پھر دین ہے. اور دین اس کو کہتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کے بارے میں احکامات ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. چونکہ ایک بڑے عالم صاحب کا اس میں ذکر ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں، میں تو ان کے ہوا کو بھی نہیں پہنچ پاتا، ان کا عشرِ عشیر نہیں ہوں، اسی لیے ازراہ ادب میں نے ان کا نام نہیں پڑھا، تو میں ان کی کہی بھی بات سے اختلاف تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس علم ہے نہیں، جانتا نہیں کچھ نہیں. میں نے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے یا دین، اسلام مذہب ہے یا ضابطہ حیات ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور کسی صاحب کے پاس اگر کچھ سوال کوئی صاحب کرنا چاہیں تو.
آپ کو ابھی ذکر کر رہے تھے کسی نے آپ سے علم حضوری کے متعلق پوچھا، تو ہم اور ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنا اور پھر ہم انہی کے حضور میں ہوتے ہیں اور یہ علم حضوری ہے، تو لیکن یہ 6 دن اور 23 گھنٹے ہم جی حضوری میں رہتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو یہاں بٹھا کے ہم نے یہ سوال کر دیا کہ علم حضوری، تو ہم اس کو کم کیوں نہیں کرتے جی حضوری کو، اپنے افسر کی کر رہے ہوں یا اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کی بھی کر رہے ہوں، تو پھر وہ علم حضوری کا کیا فائدہ، کم از کم چلو 1 دن وہ کر لیں، 6 دن یہ رہ لیں، تو 1 گھنٹے کے لیے یار لیٹس بی پریکٹیکل، ہم امپلیمنٹ، ہم اپنے آپ کو ہپوکریسی میں نہ جائیں، تو آپ اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں تاکہ میں اس جی حضوری سے.
یہ بدقسمتی سے ہم ایسی طرف چلے گئے جہاں ہم علم نافع نہیں ڈھونڈتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے ایسے علم کی جو نافع نہ ہو. علم نافع وہ ہے جس سے انسان کو فائدے ملتے ہیں. ہم ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثے میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جن کی ضرورت بہت ایڈوانس سٹیج پر جا کے پڑتی ہے. اور یہ رویہ صرف علم کے بارے میں نہیں ہے بلکہ سم ہاؤ اور دی ادر یہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم ظاہری چیزوں پر توجہ زیادہ دیتے ہیں, کاسمیٹک ٹریٹمنٹ میں زیادہ ہم بلیو کرنے لگے ہیں, جبکہ در حقیقت مجھے پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ مجھ سے جن چیزوں کی پوچھ گچھ سب سے پہلے کی جائے گی, جن چیزوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے جنت میں بھیجا جانا ہے یا مجھے ادروائز, میں ان کی فکر کر لوں. ہم بحث مباحثے کی خاطر ایسی چیزوں کو, ایسے پوائنٹس کو جاننے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اہل محفل کو سرپرائز دے سکیں, ان پر اپنی دھاک بٹھا لیں. ورنہ یہ جو علم حضوری ہے یہ تو بہت ہی ایڈوانسڈ لیول کی بات ہے. اس سے پہلے میرے لیے پریشانی کی بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے فکر مند ہونا چاہیے, کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں, میں روزے پورے اہتمام کے ساتھ نہیں رکھ پاتا, میں حج اس طرح سے نہیں کرتا جیسے حج کیا جانا چاہیے, جیسے اس کا حق ہے, میں زکوٰۃ پوری نہیں دے پاتا, میرے پڑوسی مجھ سے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں, دوسرے روڈ یوزرز ان کے لیے میں مشکل کا باعث بنا رہتا ہوں, میں اپنے گھر میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں کہ میرے گھر میں چلنے والا ٹی وی, بجنے والا ریڈیو, میرے بچے وہ اس قدر شور مچاتے ہیں کہ میرے پڑوسی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. مجھے آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ معلوم کر لوں کہ وہ کس حال میں ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں سوچا, عمر گزر گئی ہے, کہ میں قدم قدم پر ملکی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں, تو مجھے اس کے لیے اللہ کے حضور آنسریبل ہونا ہے, کیونکہ بحیثیت مسلمان مجھ پر دو قوانین کا احترام بڑا لازم ہے, ایک تو قانون رب اور پھر لا آف دی لینڈ, جس ملک میں میں رہتا ہوں اس کے قوانین کے لیے بھی میں جواب دہ ہوں. تو میں صبح سے شام تک خلاف ورزی کرتا رہتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پاس ٹائم ہابی کے طور پر غیبت میں مبتلا ہر وقت رہتا ہوں. یہ سب میں کرتا ہوں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے نام اعمال پر گناہوں کی سیاہی پھیرتے چلے جا رہے ہیں. تو روز محشر جب میرا اعمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کی سیاہی کے اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے, مجھ سے قطعی طور پر کہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا میرا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتے وقت کہ تم علم حصولی اور علم حضور کی تعریف جانتے ہو. تو اگر اللہ تعالی مجھے مجھ پر رحم فرما دے, مجھ پر کرم فرما دے اور مجھے یہ سمجھ عطا فرما دے کہ میں ان چیزوں کو پہلے دیکھ لوں جن کی بنیاد پر سزا اور جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے, اور میں ان کو ٹھیک کر لوں, اور خوش آمد بھی انہی میں سے ایک زہر ہے جو میری زندگی کو آلودہ کیے ہوئے ہے, میں معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے جی حضوری کرتا رہتا ہوں سب کی, بغیر یہ خیال کیے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور وہ میرے گناہوں میں کتنا اضافہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اگر مجھے یہ سمجھ عطا فرما دے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں ٹھیک کر لوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور صاحب
آپ کی صرف ایک ریکویسٹ دعا کرتے ہیں کہ ہم جی حضوری کو کم کر لیں.
نہیں, مجھے دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں دعا ضرور کر دوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے بارے میں بھی تو میں غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کا شکار ہوں. وہ معاملات جو رب تعالیٰ نے ہماری کوشش سے مشروط کر دیے ہیں وہ بغیر کوشش کیے محض دعا سے نہیں ہوتے, اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنا ہے. جو اعمال کا معاملہ ہے, سزا و جزا کا فیصلہ میرے اعمال پر ہونا ہے, اور اعمال دوسرے معنوں میں میری حرکات کا نام ہے. اگر میں نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں تو وہ بذریعہ کوشش ہونے ہیں. دیکھیے پورے قرآن میں آپ قرآن کو پڑھ جائیے, ایک سرے سے دوسرے سرے تک, الف لام میم سے لفظ ناس تک پڑھ لیجئے. یہ تو وہاں تحریر ہے کہ رب دعائیں سننے والا ہے, رب دعا سنتا ہے, تم رب سے دعا مانگو وہ سنے گا, رب عطا کرنے والا ہے, یہ جگہ جگہ بیان ہے. لیکن یہ کہیں تحریر نہیں ہے کہ ایمان والو ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے, بلکہ اس کے برعکس قرآن میں یہ تحریر ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. میں نے آج کل ہر چیز کا ایک حل ڈھونڈا ہوا ہے, وہ ہے دعا. بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے, میری ڈیوٹی ہے, میں اس کے لیے آنسریبل ہوں اللہ تعالیٰ کو, مجھ سے پوچھ گچھ ہو جائے گی اس کی, لیکن میں توجہ نہیں دیتا. اور جب بچہ بگڑتا ہے تو میں آپ جیسے کسی نیک انسان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں گھنٹوں کہ دعا کریں میرا بیٹا سدھر جائے. میں نفی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دیوی تعلیم کی, وہ میری ڈیوٹی تھی جس کے لیے میں اللہ کے حضور آنسریبل ہوں کہ میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح کروں, اور اگر وہ بگڑ گیا ہے تو مجھے کوشش کر کے اسے سنوارنا ہے. میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑوں اور نماز وقت پر ادا کروں. لیکن میں تو آج کل یہی کام کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی نیک آدمی کو پکڑ لوں گا, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا, دعا کیجئے میں نماز پڑھ لیا کروں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحب مجھے جلدی فارغ کر دیں دعا کر کے, اور میں ذرا کیسینو جا کے فوری طور پہ تھوڑا سا جوا کھیل لوں, اس کے لیے کوشش کروں گا. دعا میں نماز کی ان سے کرا کے گھر چلا جاؤں گا. تو یہ جو کوششوں سے مشروط کر دیے رب تعالیٰ نے کام ہمارے, اور جس کے جزا و سزا کا فیصلہ اعمال پر ہونا ہے, دعا اس میں مددگار ہے. دعا کی جانی چاہیے لیکن کوشش کے بعد, رب سے توفیق مانگی جانی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں تیرے کہے پر عمل کر سکوں. لیکن انحصار میرا 100% دعا پر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ مجھے وہی کچھ ملے گا قرآن کے فیصلے کے مطابق, مجھے وہی کچھ ملے گا جس کے لیے میں کوشش کروں گا. تو یہ جی حضور کی عادت اگر مجھے اپنی چھوڑنی ہے تو محض میری دعا کام نہیں آئے گی. میں لفظ محض استعمال کر رہا ہوں کہ محض دعا کام نہیں آئے گی, مجھے اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی کہ میں جی حضوری کی عادت چھوڑ دوں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں تو میری مدد فرما دے, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں یہ چھوڑ دوں. لیکن کوشش پہلے. کوئی اور صاحب سوال کرنے, ادھر مائک دے.
السلام علیکم. سر آپ سے اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیا ہے اور اسے قائم کس طرح کیا جائے. میں نے ریسنٹلی ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی تو اس میں ایک اسپیکر نے بڑی چیز مینشن کی کہ جی اس میں سوشلزم کی تمام اچھائیاں ہیں اور کیپٹلزم کی تمام اچھائیاں, مگر چیز سمجھ نہیں آئی کہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے کیا اور قائم کس طرح کیا جائے. تھینک یو.
صرف اکنامک سسٹم نہیں اسلام میں, بلکہ اور بہت سی چیزیں ہماری زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں, بلکہ یوں کہیے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اسلام نے بنیاد رکھی ہے تمام چیزوں کی خوف خدا پر, اللہ کے سامنے جواب دہی پر. اسی لیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں, اور شاید وہ بات کہنے کے پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ بقول جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اہل علم یا علماء حضرات اہل عقل ہیں اور فقیر اہل عشق ہیں. عقل لاجک کا راستہ پکڑتی ہے, عشق صرف دل کا کہا مانتا ہے, جذبے کا نام ہے, اور جذبے میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. تو جو اہل عشق ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اللہ سے محبت پر ہے, اور چونکہ انسان رب سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر ہر وقت رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ انسان اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت اس کی بات مانتا رہتا ہے. ساری فلسفی اسلام میں یہ ہے. چونکہ اسلام میں ایک دوسرے کے کام آنے کی تلقین ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین ہے, خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے, اپنی ضروریات روک کے دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دینے کی تلقین ہے, سنت ہے. تو اس کا اکنامک سسٹم اصل میں اللہ سے محبت اور اللہ کے ناراضگی کے خوف پر ہے کہ اگر میرے پاس فالتو پیسہ ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے ایسے مسلمان بھائی کو دے دوں, چاہے قرض حسنہ کے طور پہ ہی دوں جو وسائل سے تہی دامن ہے. اور اس پر یہ فرض ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے برے وقت میں اس کی مدد کو آیا ہے تو جو ہی اس کی ضرورت پوری ہو وہ پیسہ اسے لوٹا دے. اگر پارٹنرشپ کرتا ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ بزنس کو چلا لے اور نفع اور نقصان میں اس کو شریک کر لے. لیکن جو ماڈرن سسٹمز ہیں ہمارے, جو اکنامک سسٹمز انٹروڈیوس ہوئے ہیں, چاہے وہ سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو, اس کی بنیاد خوف خدا پر نہیں ہے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میں اتنا حاصل کروں گا جتنا میں اپنی طرف کھینچ سکتا ہوں, یا دوسرے لفظوں میں وہ ٹگ آف وار ہے کہ جتنا مجھ سے ادھیڑا جا سکتا کسی کو میں ادھیڑ لوں. تو یہ کنسپٹس دونوں بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے. سوشلزم کی اچھائیاں جس کو ہم اچھائی گنتے ہیں وہ غیر فطری چیز ہے, کہ ہر انسان خواہ وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہے, کتنا ہنر مند ہے, کتنا عقل مند ہے, ڈس ریگارڈ ہے اس کے لیے. ایک مزدور بھی وہی تنخواہ لے گا جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر, ایک مزدور بھی اسی حال میں رہے گا جس حال میں ایک چارٹرڈ انجینئر. یہ فطرت کے منافی بات ہے. اسلام یہ گارنٹی تو کرتا ہے کہ کہ مسلمان سٹیٹ ویلفیئر سٹیٹ ہوگی، کہ ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں، لیکن اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انسان اپنی قابلیت، سمجھ، عقل کو بروئے کار لا کر کس حد تک کمائے اس سے آگے نہ کمائے، جو جتنا کمانا چاہتا ہے وہ کما لے، اس کے آگے پھر فرائض اور ہو جائیں گے بندے کے، کہ اگر رب نے اس کو وافر رزق عطا فرمایا ہے تو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بقایا ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، حضرت سلمان فارسی اس کی مثال ہیں۔ سوشلزم میں تو ہر ایک کو ایک سا ملے گا، چاہے وہ کوئی ہے، تو اونٹ کو بھی اتنا ہی کھانا ملے گا کھانے کو جتنا ایک بھیڑ کو ملتا ہے۔ کیپٹلزم میں بے رحمی ہے، آپ جتنا کسی کو ادھیڑ سکتے ہیں ادھیڑ لیجئے، جو بھی ہر بار استعمال کر کے آپ ادھیڑ سکتے ہیں ادھیڑ لیجئے، اسلام اس اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں تو کاروبار کے اندر بھی سچائی اور دیانت پہلی شرط ہے، تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا، لیکن جن صاحب نے بھی کہا یقینی طور پر پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، تو ایسے موقع پر مجھے اپنی کم علمی اور پڑھے لکھے نہ ہونے کا احساس شروع ہو جاتا ہے، تو میں کسی پڑھے لکھے آدمی کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اپیرنٹلی جو کچھ میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشلزم کی خوبیاں اور کیپٹلزم کی خوبیاں اسلام ان دونوں سے کہیں زیادہ بلند تر ہے۔ نہ تو کیپٹلزم والی بے رحمی ہے اسلام میں، نہ سوشلزم والی ناانصافی ہے اس میں، جو کچھ ہے والنٹیئر ہے، وہ آپ کو والنٹیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، کہ اپنی دولت جو فالتو ہے ضرورت سے زیادہ وہ آپ اپنی خوشی سے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان بھائیوں کو دے دیتے ہیں جو لیس فارچونیٹ ہیں اس معاملے میں، اور اس کے ساتھ ایک زبردست پابندی یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کرنے کے بعد جتائے رب اس کی نیکی اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ یہ پابندی ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں نے دیا کسی کو کچھ، لینے والے پر یہ پابندی ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے اس کی اس نیکی کو پھیلاؤ، لوگوں میں بیان کرو۔ ان تمام چیزوں کے تناظر میں آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کا اکنامک سسٹم کچھ اور ہے، وہ ہے خوف خدا، رب سے محبت۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب کو آپ اور مین میڈ سسٹمز کو بھی آپ سٹڈی کر لیجئے، تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے، جبکہ ہم ہمیشہ ایک بات پر زور دیتے ہیں کہ اور کچھ لاگو ہو یا نہ ہو، لیکن پینل کوڈ لاگو ہو جائے اسلام کا ملک میں۔ پینل کوڈ سب سے بعد میں نازل ہوا تھا، تو پہلے تو اور چیزیں نازل ہوئی ہیں، اسی ترتیب میں امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے، اسلام کو امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں بشرط زندگی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔